السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت عمر رضی اللہ عنہ, اصحاب کی فضیلت, حدیث نمبر 3691. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, جیسے کہ ہم جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اور یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ رسول اللہ کو نصیب کیے تھے, جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اے رسول, اگر آپ کتنا بھی مال و دولت خرچ کرتے تو ایسی یہ محبت آپ نہیں پیدا کر سکتے تھے کسی کے دل میں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے, اور جیسے آپ کے اوپر وہ جان ساری سے پیش آتے تھے, انہیں اپنی جان فدا کرنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا منظر کبھی کہیں کسی نے دیکھا نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے, یا قرآن اور حدیث کے فہم اور ادراک کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق دی کہ وہ ایسے حکمراں بنے کہ جن کی مثال قیامت تک قائم رہے گی, جس میں خلفائے راشدین شامل ہیں اور بعد کے صحابہ بھی شامل ہیں. تو جو خلافت راشدہ کا جو نظام تھا, اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مثالی نمونہ پیش کیا اصل میں قیامت تک کے لیے. اور یہ صرف اس امت ہی کو نصیب ہوا, یہ الحمدللہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دیا جو تا قیامت تک ایک بطور مثال کے طور پر قائم رہے گا, اور آج کے حکمراں بھی اسے دیکھ کر اس کو فالو کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خوشخبریاں دی تھیں, بہت ساری باتیں بتائی تھیں کہ آگے چل کر ایسا ہوگا, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے اسلامی حکومت پھیلتی چلی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمام ممالک کو مسلمانوں کے زیر نگی کرتا چلا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اس وقت کے جو سپر پاورز تھے, وہ سب مسلمانوں کے الحمدللہ قبضے میں آتے چلے گئے. اللہ کرے کہ آج بھی وہی دور واپس آئے اور ہم وہ سنہرا دور دیکھیں جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا, جس میں ہر چیز اپنی جگہ برابر رکھی گئی, یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ دی گئی, چاہے وہ حکمراں ہوتے تھے, گورنرز ہوتے تھے, یا عام سپاہی ہو یا عام مسلمان ہو, سب کو معلوم تھا کہ ہماری ذمہ داری کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے. جیسے کہ بعض مفسرین اور بعض سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ذمہ داران ہوتے ہیں ویسے ہی عوام ہوتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ, آپ کو یاد ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے چلتے پھرتے سڑک پر بازاروں میں, کہ آج کس نے روزہ رکھا تھا, کون آج تہجد کے لیے جاگے گا, کس نے کتنے غلام آزاد کیے, کس نے کتنا انفاق کیا, یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. اور جس وقت کہا جاتا ہے کہ خلیفہ جو اموی خلیفہ ہی میں کسی ایک خلیفہ کو بہت زیادہ عمارتیں بنانے کا شوق تھا, یعنی خوبصورت عمارتیں بنانا, اونچی اونچی عمارتیں بنانا, تو اس وقت لوگوں کے جو خیالات تھے یا ان کے آپس کی جو باتیں تھیں وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ کہاں کون سی نئی بلڈنگ بنی ہے, کیسی بلڈنگ بنانا ہے, یا کیسا گھر بنانا ہے, یا جو باتیں ہوتی تھی وہ دنیاوی خوبصورتی پر باتیں ہوتی تھی کہ کیا کس طرح سے کون کس طرح خوبصورت چیز بنائے گا. تو آپ دیکھیں جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں ویسی عوام ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ کرے کہ ہمیں اچھے رہنما نصیب ہوں, نیک اور صالح, جن کی وجہ سے عام عوام بھی اسی نیکی کی طرف گامزن ہو. علامہ اقبال نے بہت ہی اچھا کہا تھا نا, شکوہ جواب شکوہ, ان کی بہت اچھی نظم ہے, جس میں انہوں نے مسلمانوں کا اس وقت کا نقشہ کھینچا کہ صحابہ کرام کیسے تھے اصل میں, اور آج ہم کیسے, ہمارا کیا حال ہے. کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے, جہانگیر ہو جہاں دار ہو جہاں بانو جہاں آرا, اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. یعنی تھے تو وہ صحرا نشین, لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خدا داد صلاحیت پیدا کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے, کہ وہ فہم و فراست، وہ حالات کے دھارے کو سمجھنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اور ان کا نقشہ اس طرح سے کھینچ کے رکھ دیا کہ اگر ان کا نقشہ کھینچ بھی دوں تیرے سامنے تو اے آج کے نوجوان یا اے آج کے مسلمان، تیری امیجنیشن سے بالکل باہر کی بات ہے، تجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گی وہ باتیں، کیونکہ ہم تو آج کل ہواؤں میں جی رہے ہیں نا، انٹرنیٹ لائف یا پھر ڈیجیٹل لائف کہہ سکتے ہیں آپ جس کو، صرف آرام دہ لائف، اور تجھے اپنے آبا و اجداد سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے، اور ہم صرف کیا ہیں، صرف گفتار ہے، صرف باتیں ہی باتیں ہیں، وہ ہر جگہ ٹک کر رہنے والے لوگ تھے، کسی بھی چیز کو ثابت کرنے والے لوگ یا کسی چیز کو جم کر کرنے والے لوگ، اور ہم کیا ہے، ادھر سے ادھر چلنے والے، یعنی ہم ایک جگہ ٹک نہیں سکتے۔ بہرحال اگر ہم صحابہ کی فضیلت دیکھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، لیکن انہوں نے اتنے کم وقت میں کتنے سارے کام کیے اور کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، وہ بھی انسان ہی تھے لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں کبھی بھی جان دینے سے یا کوئی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ تو یہ حالات پڑھ کر اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بھی وہ شوق و طلب پیدا ہو، کہ ہم بھی اپنے اندر وہ عزم اور حوصلہ پیدا کریں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے اور اپنی خود کی آخرت کو سنوارنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں، 3691، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے اور ان سے عقیل نے اور ان سے ابن شہاب نے، کہا مجھ کو ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیص پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیص صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی قمیص کرتا، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیص پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی، یعنی اتنی لمبی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے۔ سبحان اللہ، اتنا کھل کر رسول اکرم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو دین تھا، یعنی آپ کی جو فہم و فراست تھی دین کے معاملے میں، وہ کس طرح سے تھی اور اس کو کس قدر یہاں پر لمبا ظاہر کیا گیا ہے قمیص اور کرتے سے۔ پہلی بات تو یہاں اس حدیث سے پتہ چلی کہ خوابوں کی تعبیر اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے تھے اور آپ اپنا خواب اکثر صحابہ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، یا آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگ اپنا خواب سنائیں تاکہ پھر رسول اکرم اس کی تعبیر پیش کر سکیں۔ اور تیسری بات یہ کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں خواب سچے بھی ہوتے ہیں، خواب بعضوں کا شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور بعض جو ہماری دن بھر کی جو روداد ہوتی ہے وہی ہم خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔ اب کیا آج کے دور میں خوابوں کی تعبیر بتانے والا کوئی ہو سکتا ہے، یا کوئی صحیح خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے، یا کوئی کتاب پڑھ کر کسی کو خوابوں کی تعبیر آ سکتی ہے؟ جیسے سوالات بہت آتے رہتے ہیں، اور ابھی تو اکثر بہت سوالات آ رہے ہیں کہ ہمارے جس کے بھی کسی رشتے دار کا انتقال ہو گیا ہو، کسی قریبی شخص کا، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، بھائی بہن، جو بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، تو سوالات اتنے آتے ہیں کہ ہم کو ہمارے پورے خاندان والوں کو وہ روز خواب میں دکھائی دے رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں، اب آج کے دور میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خوابوں کی سچی تعبیر بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ایک کاروبار جیسا شروع کر دیا، اور ہمارے پاس اب کوئی سورس نہیں ہے کہ کوئی اس کو ڈیفائن کر سکے یا اس کو جج کر سکے کہ ہاں انہوں نے صحیح تعبیر بتائی ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں خوابوں کا سلسلہ یا خوابوں کی تعبیر بتانا تو بالکل سمجھے ایسے سمجھے کہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہاں لیکن سچے خواب ہو سکتے ہیں، آپ خود ہی اپنا خواب، یعنی جب خواب آپ نے دیکھا تو اگر کچھ دن کے بعد وہ چیزیں صحیح حقیقت ظاہر ہو جاتی ہیں تو مطلب سمجھے کہ سچا خواب تھا، ورنہ وہ ہمارے روزمرہ کے خیالات تھے۔ اور اس بلا وجہ خواب کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے، یعنی اگر کوئی برا خواب دیکھا تو اس کو تو رسول اکرم نے منع کیا خواب بتانے سے۔ اور اگر ہم اپنے مرنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں خواب میں، تو اب دیکھیں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے، کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو خواب میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ پریشان حال ہیں یا پھر وہ اس کا مطلب بہت اچھے ہیں۔ اگر ہم خواب میں ان کو پریشان حال دیکھتے تو ہم سمجھتے کہ نعوذ باللہ ان کے پر عذاب ہو رہا ہے، اگر ہم ان کو خواب میں اچھا دیکھتے تو ہم سمجھتے کہ اچھا وہ خوش و خرم ہے۔ تو خواب سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ معاملات عالم برزخ سے اور غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا جب تک کہ انسان خود موت کا مشاہدہ نہیں کر لیتا اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا، اور کسی نے آج تک موت کے بعد آ کر بتایا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں، یا قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا جو قرآن اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو اگر کوئی رشتہ داروں کو اپنے خواب میں دیکھا ہے جو جن کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کو ایز اے نارمل لیں. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ان کی یاد آ جائے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے. تو ایک تو خوف والی بات ہوئی. دوسری بات یہاں پر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی دین کے معاملے میں فہم و فراست. آپ کو معلوم ہوگا کہ بدر کے معرکے کے بعد عمیر نامی ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے مدینہ آیا تھا, اور یہ امیہ بن خلف نے وہ حتیم میں بیٹھ کر دونوں نے آپس میں بات چیت کی تھی. اور یہ جیسے ہی آیا شخص کہا جاتا ہے مدینہ, تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے تلوار اپنی نیام سے نکال لی جو ان کے پاس تھی, اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو رسول اکرم کی خدمت میں لایا گیا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے جو جملے ہیں وہ دیکھیے کہ اس خبیث کا خیال رکھنا کیونکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں. جب وہ لوگ اس کو رسول اکرم کی خدمت میں لے کر آئے تو رسول اکرم نے کہا کہ اسے چھوڑ دو. پھر آپ عمیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ قریب آ جاؤ. وہ قریب آیا تو اس نے صبح بخیر کہا. یہ اصل میں زمانے جاہلیت میں ان کا سلام ہوا کرتا تھا. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ عمیر, ہمیں اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر سلام عطا فرمایا جو اہل جنت کا سلام ہے. پھر آپ نے پوچھا عمیر تم یہاں کس غرض سے آئے ہو. بہرحال وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہنے لگا. لیکن آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں جو خبر دی تھی, یعنی رسول اکرم نے اس سے کہا کہ تم اور امیہ حتیم میں بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے, تو وہ حیران رہ گیا. اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا کہ یہ بات صرف میرے اور امیہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں اس قصے سے کیا پتا چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کسی برے ارادے سے آیا ہے, اور یہی وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں کو بھڑکا کر میدان جنگ میں کھڑا کیا تھا. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلوار کو بھی عمر رضی اللہ عنہ نے نکلوا لیا اس کے گلے سے, اور خود تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. اور ان کی فہم و فراست اور بیداری کا پتہ چلتا ہے کہ جو ان کا خاصہ تھی. جب عمیر آیا تو فوراً خبردار ہو گئے, اس سے محتاط رہنے کی تلقین کی اور اعلان کر دیا کہ شیطان ہے, یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے, کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اس کی پہلی زندگی سے اچھی طرح واقف تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر جو فہم و فراست تھی, جو رسول اکرم نے فرمایا کہ جو اتنی لمبی قمیص وہ پہنے ہوئے تھے جو کہ نیچے تک گھسٹ رہی تھی, یعنی زمین پر آ رہی تھی, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کو دین میں ایک خاص مرتبہ حاصل تھا. ان کو فہم و فراست میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست بہت زیادہ دی تھی, اور ان کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ اسی بنا پر ان کو فاروق کا لقب ملا تھا. یعنی وہ حق اور باطل کا فرق کرنے والے تھے, اور ہر معاملے میں حق کے بارے میں بے جھجک کہنے والے تھے. اسی بنا پر آپ کو یاد ہوگا کہ جو بہت مشہور واقعہ ہے, جب جنگ احد میں ابو سفیان کا جو مکالمہ تھا کہ کیا رسول اللہ زندہ ہے یا ابو بکر زندہ ہے یا عمر زندہ ہے, اور جب ابو سفیان نے کہا تھا کہ شاید سب ختم ہو گئے ہیں, تو عمر رضی اللہ عنہ خاموش نہیں رہ سکے, اور عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ اے دشمن خدا سب کے سب زندہ ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ نے ہی جواب دیا تھا, اور ابو سفیان نے ان کے بارے میں کیا جملہ کہا تھا کہ میں تم پر پوری طرح یقین رکھتا ہوں. یعنی عمر جو کہیں گے میں اسے جانتے ہیں, ان کی سچائی کے بارے میں دشمن بھی یقین رکھتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے. پھر ایک جگہ نہیں بہت معاملات میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست کی کتنی چیزیں ایسی ہوئی جو ان کی طرف سے بالکل صحیح تھی. جیسے جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سب کو ختم کر دیا جائے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فہم و فراست دی تھی. پھر آپ ان کے فیصلے دیکھیں, کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ جو رسول اللہ کی وفات کے بعد انہوں نے کیا ہو جو ان کی فہم و فراست پر مبنی ہو؟ بہت سارے واقعات ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی واقعہ جو آپ کو یاد ہو. چلیں کوئی بات نہیں, میں ہی بتا دیتی ہوں ایک واقعہ جو اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ مال فے میں کس کا کتنا حصہ ہوگا یا مال فے کس کو کس طرح سے دیا جائے گا. اور سورہ حشر کی آیات پڑھ کر اور جب اسلامی فتوحات بہت پھیلتی گئیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے خود ہی سوچا, غور و فکر کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نفل نماز میں یہ غور و فکر کرتا تھا اور سوچتا تھا اور اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیتا تھا. تو انہوں نے پھر دوسرے دن خود ہی اعلان کیا کہ ہمیں اس کا حل تو مل گیا کہ اگر ہر پراپرٹی یا ہر مال غنیمت پورا کا پورا سپاہیوں کو دے دیا جاتا یا فوج کو دے دیا جاتا تو وہ لوگ جو معذور ہیں وہ ان کو کہاں ملتا، کیونکہ معذور لوگ تو جہاد پر جا ہی نہیں سکتے تھے، تو پھر وہ تو اس کا مطلب ہمیشہ محروم رہیں گے، وہ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے. تو تب رسول جب تب عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جن زمینوں پر تم نے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے اور پھر بھی تمہیں مال مل گیا، تو پھر اس میں سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مال جو مال فی ہوگا یہ پھر ان لوگوں کے لیے ہوگا، محتاجوں کے لیے یا مسکینوں کے لیے، کیونکہ ہر مال یا ہر مال غنیمت پھر اگر سارے صرف سپاہیوں کو دے دیا جاتا یا مجاہدوں کو دے دیا جاتا تو پھر تو وہ لوگ بہت زیادہ ہی امیر ہو جاتے اور جو بیچارے غریب تھے وہ غریب ہو جاتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے اپنی فہم و فراست سے یہ فیصلہ کیا تھا. اور ایک میں ایسے کئی فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے الحمدللہ، اور وہ الحمدللہ صحیح ثابت ہوئے. تو یہ ان کی فہم و فراست تھی، یہ ان کی دینداری تھی. الحمدللہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی خاص فضیلت تھی کہ وہ اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ فہم و فراست عطا کی تھی، اور یہ ان کے ایمان کی ایمان کے قوی ہونے کا اصل میں ثبوت تھا. ان کی فضیلت اپنی جگہ، یعنی ہم سب جانتے کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ فضیلت والے تھے، لیکن بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق پر حاوی تھے وہ. اب دیکھیں ہر صحابی کی اپنی اپنی جگہ فضیلت ہے، تو لہٰذا یہاں ہم کو ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ دین اصل میں کیا ہوتا ہے، آپ اگر ان کی جو فتوحات ہیں ان کے دور کی اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. پھر ان کا جو ڈسیزن، جو بہت سارے ایسے ڈسیزن تھے ان کے جو بعد میں اتنے صحیح ثابت ہوئے الحمدللہ، جس سے پوری امت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. جیسے کہ صحابہ کو مختلف جگہوں پر بھیجنا یا پھر صحابہ کو مختلف جگہوں سے واپس بلانا. اب دیکھیں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ان کے دور میں قرآن کی اشاعت ہوئی، یعنی جو مدارس قائم ہوئے کہا جاتا ہے کہ جو گرامر کی شروعات تھی انہوں نے ہی علی رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ایک بدوی اصل میں جس نے قرآن کی ایک آیت کو غلط طریقے سے پڑھا تو اس کو سن کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس کو اعراب نہ لگائے گئے یا گرامر کے حساب سے ان کو نہ بتایا گئے تو یہ تو جو غیر عرب لوگ ہیں یا وہ لوگ جن کو پوری طرح نہیں پڑھنا آتا ہے تو وہ تو اس کو غلط سلط پڑھنے لگیں گے. تو اس کے بعد پھر اس کی شروعات ہوئی. کہا جاتا ہے کہ مکہ میں ایک تو یعنی شروعات مکہ سے کی گئی، مکہ میں مدارس قائم کیے گئے اور ایسے معلم انہوں نے جگہ جگہ مقرر کیے. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ کوفہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو بھجوایا. اب یقین جانے کہ کہا جاتا ہے کہ کوفی مدرسے سے جتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ عراق بہت بڑا کنٹری تھا اور آس پاس کے جتنے علاقے تھے یہاں پر، پھر سیریا وغیرہ سارے آس پاس کے علاقے، وہاں سے دور دراز سے لوگ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھنے کے لیے آتے تھے. اور آپ کو معلوم ہو کہ عبداللہ بن مسعود کی ہائٹ کہا جاتا ہے بہت کم تھی، تو اگر وہ کھڑے رہ کر بھی کہا جاتا ہے اگر دین کی بات بتاتے تھے، احادیث بتاتے تھے یا قرآن پڑھاتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے. اتنا مجمع ہوتا تھا کہ بیک وقت ایک ایک وقت میں 3,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ انہی سے سیکھی گئی، عبداللہ بن مسعود سے. اور آپ دیکھیں ان کا جو انداز تھا کہ نوجوانوں کے لیے یا پھر جو مڈل ایج کے لوگ ہیں ان کے لیے یا بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے، سب کے لیے الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ انسٹرکشنز دیے تھے. جو آج کے نوجوانوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نصیحتیں ہیں. اصل میں جب وہ کہا کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کمائی کا کوئی بھی ذریعہ چاہے وہ کتنا ہی حقیر اور ہلکا نظر آتا ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بدل جائے بہتر ہے. یعنی جب وہ لوگوں کو مانگتے ہوئے دیکھتے تو ان کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی. تو انہوں نے کسی ایک شخص کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم کیوں مانگ رہے ہو، تم اس سے بہتر کہ کچھ نہ کچھ کرو. تو وہ کہتے تھے کہ یعنی چاہے وہ حقیر سی چیز ہی کیوں نہ ہو، تم اگر محنت مزدوری کر کے حاصل کرو گے تو اس کی بات الگ ہوگی. اور تجارتی جو اصول تھے وہ بھی انہوں نے اتنے زیادہ، یعنی آگے جو شرع اور بیع کا معاملہ ہے اس میں بھی انہوں نے بہت سارے اصول الحمدللہ اپنی طرف سے پیش کیے جو ایمانداری پر مبنی تھے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اونٹ خریدے تو بڑا اور موٹا تازہ اونٹ خریدے، اگر نہ ملے تو اس کی تلاش میں دوسرے بازار کا رخ کرے. یعنی جب تم خرید ہی رہے ہو تو کیوں نہ اچھی چیز خریدو، اور اگر ایک جگہ نہ ملی تو دوسری جگہ جا کر دیکھو. پھر وہ فقراء سے کہا کرتے تھے کہ اپنے سر اٹھاؤ، تجارت کرو، اب راستہ واضح ہو چکا ہے، اب تم لوگوں پر بوجھ مت بنو. آپ کو معلوم ہوں گے جو اصحاب صفہ تھے رسول اکرم کے زمانے میں تو سب مدینہ کے لوگ ان کی مدد کر دیتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک آنے تک انہوں نے کہا تھا کہ اب تم اپنا سر اٹھاؤ، اب دوسروں پر بوجھ نہ کرو بلکہ تجارت کرو. اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی بیٹھے بٹھا ہے محض یہ دعا ہی نہ کرتا رہے اے اللہ مجھے رزق دے, ایسے شخص کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر آسمان سے سونے چاندی کی برسات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے رزق عطا فرماتا ہے. اور پھر آیت کی تلاوت کی کہ پھر جب تم نماز پوری کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو شاید تم فلاح پاؤ. اور جب کسی نوجوان کو دیکھتے اور انہیں اچھا معلوم ہوتا تو پوچھتے کہ کیا تجھے کوئی کام آتا ہے, اگر جواب میں وہ کہتا کہ نہیں تو کہتے یہ نوجوان میری نظر سے گر گیا ہے. یہ بھی کہتے کہ جہاد کے بعد میری سب سے محبوب تمنا یہ ہے کہ میری موت ایسی حالت میں آئے کہ میں اپنے کجاوے کی شاخوں کے درمیان رہ کر اللہ کی زمین میں اس کا فضل تلاش کر رہا ہوں. سوچیے ذرا کہ کیسا ان کی فہم و فراست تھی, کیسا ان کا دین تھا. یعنی دینداری صرف مسجدوں میں بیٹھنا نہیں ہے, دینداری صرف اللہ اللہ کرتے نہیں رہنا ہے, بلکہ دینداری کیا ہے کہ یعنی دین پوری ہر چیز پر حاوی ہو جائے. جو اللہ کے رسول نے ان کے خواب کی جو تعبیر بتائی کہ جو لمبا کرتا وہ پہنے ہوئے تھے, اصل میں وہ ان کا دین تھا, یعنی ان کی دین میں فہم و فراست تھی. جی جی بالکل, ہر جگہ وہ یعنی کوئی فیلڈ کوئی شعبہ ہی نہیں, عقل حیران رہ جاتی کہ کوئی فیلڈ کوئی شعبہ انہوں نے چھوڑا نہیں تھا. ماشاءاللہ ہر جگہ وہ حاوی نظر آتے ہیں, ہر جگہ اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی نے علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ اے امیر المومنین, آپ نے سرکاری مال میں بہت احتیاط سے کام لیا, آپ کی رعایا بھی اس سے اجتناب کرتی ہے, اگر آپ اس مال کو ناجائز استعمال کرتے تو آپ کی رعایا بھی ایسا ہی کرتی. آپ دیکھیں یہ علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی اسلامی نہج پر سب کی تربیت کی کہ ایمان سب کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا, ایسا ایمان جس سے آئندہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے بہترین مثال قائم ہوئی. اور ایمان باللہ اور اسلام کے مطابق تربیت کے حصول سے عمر رضی اللہ کی طرح قیامت تک کے لیے آنے والا ہر حاکم اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے عمر رضی اللہ کی مثال کو دیکھ کر. اور ان کی اہل بیت سے محبت, یا جو اہل علم ہوا کرتے تھے ان سے محبت, کہ علم والوں سے کیسے رسپیکٹ کیا جاتا ہے, کیسے ان سے محبت کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس جو کہ چھوٹے سے لڑکے تھے لیکن وہ ان کو اپنے برابر بٹھایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اس کے علم کی وجہ سے. اور یعنی کہیں انہوں نے موقع نہیں چھوڑا, چاہے ان کی بیٹی کا معاملہ ہو چاہے بیٹے کا معاملہ ہو, ہر بار وہ ان کو نصیحت اور تلقین کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مال آیا تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی, انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین, اس مال میں آپ کے اقربا بھی حقدار ہیں, اللہ تعالیٰ اس مال سے اقربا کا حق متعین فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے پیاری بیٹی, میرے اقربا کا حق میرے ذاتی مال میں ہے, یہ مال تو مسلمانوں کی بہتری کے لیے خرچ ہوگا, تو نے باپ کو دھوکا دیا اور اقربا کی خیر خواہی کی, اس لیے یہاں سے اٹھ جا. سوچیے ذرا ہم ایسے ہو سکتے ہیں, یعنی کتنے اسٹریٹ فارورڈ تھے نا آپ دیکھیں. اور کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کا کوئی سسرالی رشتے دار آیا اور اس نے درخواست کی کہ مجھے بیت المال سے کچھ دیا جائے, تو عمر رضی اللہ عنہ سے ڈانٹتا اور کہا تیرا ارادہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک خائن حکمران کی حیثیت سے پیش کیا جاؤں. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اسے اپنے ذاتی مال سے 10,000 درہم عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ یہ تھے ہمارے صحابہ, یہ ان کے دین میں سمجھ اور فہم تھی, ان کے فیصلے, ان کے جو یعنی ترقی ملک کو کیسے ترقی کی طرف لے جایا جائے, اور ان کی محبت اللہ کے لیے, ان کی دشمنی اللہ کے لیے ہوتی تھی, وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے, اور ہمیشہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا تھا. کہا جاتا ہے کہ خواتین کی, حالانکہ پہلے ان کو خواتین سے رغبت نہیں تھی, لیکن جب سے رسول اکرم سے احادیث سنی تھی اور قرآن پڑھا تھا اس کے بعد سے خواتین کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ سریرا ان کو کس نے روکا تھا ایک بار, اور وہ بہت مشہور واقعہ ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ راستے میں ایک بڑھیا نے انہیں روک لیا اور ان کو باتیں سناتی رہی. جی ماشاء اللہ, خولہ رضی اللہ عنہ, بارک اللہ فی کی, خولہ رضی اللہ عنہ نے ان کو روک لیا اور ان کو باتیں سنانے لگی. تو ان کے ساتھ جو لوگ, انہوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین, یعنی کیا ہم اس بڑھیا سے کہیں کہ ہٹ جائے, امیر المومنین کا راستہ نہ روکے؟ تو کہنے لگے کہ عمر کی کیا مجال کہ ان کو منع کر سکے, یہ تو وہ خاتون ہیں جن کی بات اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر سنی ہے, تو عمر کیوں نہیں سن سکتا؟ اب سوچیے ذرا کہ یہ ان کی عاجزی تھی اصل میں, تو نہیں کوئی ایک خوبی تھی ہی نہیں. ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری خوبیوں کو رکھ دیا تھا, یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز جمع ہو گئی تھی ان کے اندر, ان کا رعب اور دبدبا, ان کا انصاف. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا جب نام لکھا جاتا ہے تو ترازو ہوتا ہے ساتھ میں, ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی عمر رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے تو یعنی انصاف کے علم بردار تھے وہ. یعنی ان کے نام سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ فاروق ہیں، یعنی فرق کرنے والے، حق کا ساتھ دینے والے اور حق بات کرنے والے. اور کوئی فیلڈ بھی انہوں نے نہیں چھوڑی. اگر آپ کتابیں پڑھیں گے اور سیرت پڑھیں گے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ کئی جلدیں ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی. یعنی 10 سال، آپ سوچیں نا کہ 10 سال کتنا زیادہ لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو ان کی جو دور خلافت کا معاشرہ کہا جاتا ہے کہ اتنا بلند پایا معاشرہ تھا، وقت کے سب سے بڑے فرمان روا نے انصاف کو کس معراج تک پہنچا دیا تھا، جس کے سبب ہر مسلمان بچے کا نام وظیفہ پانے والوں میں سر فہرست لکھا گیا، بیت المال سے اس کا حصہ مقرر کیا گیا کیونکہ بیت المال پر تمام مسلمانوں کا حق تھا، اس کی تمام ذمہ داری یعنی اس کی امین اور مقرر پر ڈالی گئی کہ جو اس پر نگران مقرر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ بیت المال میں سے کوئی ناجائز حق کسی کو دلوائے یا خود اس میں سے بلا وجہ لے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ تھے ہمارے صحابہ اور اسپیشلی عمر رضی اللہ عنہ، کہ کوئی ان کو دنیاوی تما اور لالچ نہیں تھی، بلکہ ہمیشہ فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو خطبے میں صرف اور صرف ان کی تربیت کرتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے، ایسے کئی خطبے ہم کو ان کے ملیں گے، تو اکثر ہم یہ دیکھتے کہ وہ حصول علم کی طرف بات کو بیان کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بلا شبہ آدمی اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلتا ہے کہ اس پر تہامہ کے پہاڑوں جیسے گناہ ہوتے ہیں، مگر جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر جب گھر لوٹتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. لہٰذا تم علماء کی مجلسوں سے دور نہ رہا کرو. آپ دیکھیں جو حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ من سلک طریقا علما یلتمس سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ حسن کر دیتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا کہ اس علم کی وجہ سے، کیونکہ وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس سے پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خشیت طاری ہوتی ہے اس کے اوپر، اور پھر وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے. تو علم کا مطلب یہ کہ علم آ جانے سے جنت مل جائے گی، بلکہ علم آنے کے بعد ہم کو اپنے اعمال پر نظر ڈالنی ہوگی. پھر وہ کہتے تھے کہ کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے بڑے عالم سے حسد کرتا رہے، اپنے سے چھوٹے عالم کو حقیر سمجھتا رہے اور اپنے عمل کا معاوضہ لیتا رہے. سبحان اللہ، دیکھیں کتنی صحیح بات ہے، کیونکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ سب سے بدترین جو حسد ہے وہ علماء کا ایک دوسرے پر حسد کرنا ہے. پھر کہتے، اس سے پہلے کہ تم اپنی قوم کے سردار بنو علم حاصل کر لو، ورنہ تمہاری خودسری تمہارے علم میں رکاوٹ بن جائے گی اور تم بدستور جہالت کی اسیر رہ کر زندگی گزارو گے. کتنی صحیح بات ہے کہ علم حاصل کر لو ورنہ تم ویسے ہی جاہل رہ جاؤ گے، کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی. اور پھر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ 1000 عابدوں کی موت ایک ایسے عالم سے کم نقصان دہ ہے جو حلال و حرام کا علم رکھتا ہو. یعنی حلال و حرام کا علم کتنا ضروری تھا. یہ بھی کہا کرتے، قرآن کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ رزق کی التجا کرو، اور اگر زیادہ رزق نہ بھی ملا تب بھی تمہیں کچھ نقصان نہ ہوگا. کہا کرتے، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ، متانت اور وقار سے رہنا سیکھو، جس سے تم نے علم سیکھا ہے اس کی عزت کرو، اور جس نے تم سے علم سیکھا ہے اس کا بھی احترام کرو. متکبر علماء نہ بنو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کی عکاسی کرنے لگے. پھر علماء کی لغزش کو کہا کرتے تھے کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ لغزش سے بچے رہیں، غلطیوں سے بچے رہیں، محتاط رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے. کہتے کہ عالم کی لغزش منافق کا قرآن کریم کے دلائل لے کر بحث و مباحثہ کرنا اور گمراہ پیشوا، یہ تینوں اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں، ڈھا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. تو ان علماء کو لغزشوں سے بچنے کے لیے تلقین کیا کرتے تھے، اور ان کی جو کوششیں تھیں آپ دیکھیں امت کے لیے کہ ان کو دین کی طرف کس طرح راغب کیا جائے، تو اسی لیے وہ امت کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، خصوصاً جمعے کے خطبے میں اسپیشلی ایسے خطبے دیتے جس سے لوگ بہت کچھ سیکھتے تھے. کہا جاتا ہے کہ جب ایک بار وہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو وہ 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی، انگور، کھجور، گندم اور جو اور شہد. شراب اسے کہتے جو عقل کو معاف کر دے. 3 امور ایسے ہیں جن کے بارے میں میری خواہش تھی کہ رسول اکرم وفات سے پہلے ہمیں اس کی تفصیلات فراہم فرما دیتے، دادا کی وراثت، کلالہ اور سود کی تفصیلات. اور ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کے حقوق کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، بعض اوقات کسی چیز کے لالچ کا انجام فقیری ہوتا ہے اور کبھی نا امیدی مالداری میں تبدیل ہو جاتی ہے. تم وہ چیزیں جمع کرے جو کھاتے نہیں، ایسی امیدیں قائم کرے جنہیں پا نہیں سکتے. تمہیں اس دھوکے کے گھر میں مہلت دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہارا وحی کے ذریعے سے مواخذہ کیا جاتا تھا، بس جو شخص دل میں کچھ چھپائے گا وہ اپنے اس پوشیدہ بھید کے بارے میں پکڑا جائے گا، اور جو اعلانیہ جرم کرے گا وہ بھی دھر لیا جائے گا. تم ہمارے سامنے اچھی سیرت پیش کرو، جبکہ تمہارے باطن کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے. جس نے آنکھوں کے سامنے برا فعل کیا اور اپنے باطن کو اچھا سمجھا ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور جس نے اچھائی کا اظہار کیا ہم اس کے ظاہر کی بنیاد پر اسے اچھا جانیں گے۔ یقین رکھو بخل و نفاق کی علامت ہے، اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو۔ اے لوگوں، اس دنیا میں اپنا قیام عمدہ بناؤ، اپنے معاملات کی اصلاح کرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنی عورتوں کو مصری پاپلین کا لباس مت پہناؤ۔ یہ کپڑا اگرچہ زیادہ باریک نہیں لیکن پھر بھی اس سے بدن کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں، سوچیے ذرا۔ اے لوگوں، بلا شبہ میں چاہتا ہوں کہ میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ اس خلافت کا مجھ پر بوجھ ہو نہ میں کوئی فائدہ اٹھاؤں۔ میری تمنا ہے کہ چاہے میری زندگی زیادہ ہو یا کم، میں جب تک تمہارے ساتھ یہ درمیان رہوں حق قائم کرتا رہوں۔ چاہے کوئی مسلمان اپنے گھر ہی میں بیٹھا رہے، میری کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے مال سے اس کا حصہ اس کی دہلیز پر پہنچا دوں، خواہ اس نے اس مال کے لیے حصول کی کسی بھی دن کوئی محنت نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس کی اصلاح کرو۔ نرمی اور نوازی سے کمایا ہوا تھوڑا سا رزق اس زیادہ رزق سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو سختی کے ساتھ کمایا جائے۔ قتل ایک ایسی اچانک موت ہے جو نیک اور بد دونوں کو لاحق ہو سکتی ہے، شہید وہ ہے جو اجر کا طلبگار ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی باتیں کتنی حکمت سے حکمت پر مبنی ہوتی تھی، یعنی جب بھی وہ کوئی بات کرتے کہا جاتا کہ اتنی بہترین بات ہوتی تھی کہ، اور لوگ اس کو سن بھی لیتے تھے اور اس کو سمجھ بھی لیتے تھے، اس کے مطابق عمل بھی کرتے تھے الحمدللہ۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست تھی، اور جیسے معاذ رضی اللہ عنہ جن کو رسول اکرم نے فقیہ کہا تھا، ان کے ساتھ بھی ان کا معاملہ بہت ہی اچھا رہا۔ معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں ہر ایک کی صلاحیت کو پہچانتے تھے اور ان سے اسی طرح سے کام لیتے تھے۔ تو یہ ان کا دین تھا جو رسول اکرم نے یہاں پر قمیص کے طور پہ بتایا کہ ان کا قمیص سب سے لمبا تھا، تو مطلب ان کی یہ دینداری تھی یا ان کا فہم و فراست، ان کی فہم و فراست تھی اصل میں۔ جی ہاں، اب آپ دیکھیں نا یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ پاپلین نہ پہنا کرو۔ پاپلین ایکچولی آپ کو معلوم ہے ابھی بھی انڈیا میں یہ کپڑا ملتا ہے، حالانکہ تھوڑا موٹا ہی ہوتا ہے وہ، تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ حالانکہ وہ اتنا مہین نہیں ہوتا، باریک نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس سے جسم جھلکتا ہے۔ کتنی اچھی نصیحتیں تھیں ان کی جو انسان کو شرم و حیا کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت سارے صحابہ کو جو آگے اسلامی فتوحات کرتے چلے جا رہے تھے، انہوں نے اسپیشلی منع کیا تھا کہ ٹھیک ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن کیا مسلمان عورتوں کی کمی ہے، اور کیا تم کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تربیت کی؟ تو اگر تم غیر مسلموں کے لیے ایسے لوگوں کو لاؤ گے جو مسلمان نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے تمہارے گھر میں وہی فکر پروان چڑھے گی۔ اور ابھی حال ہی میں کسی سے ملاقات ہوئی تھی، اور اتنا اس دن سے دل کو تکلیف ہے کہ بیان نہیں کر سکتے، کہ کسی نے کئی سال پہلے کسی ریورٹ سے شادی کی، اب وہ خاتون نے اپنے بچوں کے لیے کھلم کھلا یعنی ان کو مسلمان بھی نہیں کیا اور نان مسلم بہویں لے آئیں۔ اب دیکھیں آپ سوچیے کہ نسلوں پر کیا اثر ہوگا، اور اس کا اثر نسلوں تک باقی رہتا ہے واقعی میں، کہ بہت سوچ۔ کیوں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جب تم لڑکی کا انتخاب کرو تو دینداری کو ملحوظ رکھو، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ مشرک تمہیں، تم کیوں نکاح سے منع کیا گیا ہے، اور اس کا ریزن بتایا گیا قرآن میں کہ یہ مشرک تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت اور فضل کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسے لوگ آئیں جو آگ کی طرف بلانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری آگے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اس میں ایسے دیندار نیک اور علماء پیدا ہوں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نسلیں اور آگے کہاں تک چلیں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم کو محفوظ رکھے فتنوں سے اور شر سے۔ اگلی حدیث دیکھیں 3692۔ ہم سے سلط بن محمد نے بیان کے کہا، ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کے کہا، ہم سے ایوب نے بیان کیا، اور ان سے ابن ابی ملائکہ نے، اور ان سے مسور بن مخرمہ نے، کہ جب حضرت عمر زخمی کر دیے گئے تو آپ نے بڑی بے چینی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ سے تسلی کے طور پر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس درجہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا پورا حق ادا کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تو حضور نے آپ سے خوشی جب آپ رسول اکرم سے جدا ہوئے تو اللہ کے رسول آپ سے خوش اور راضی تھے۔ اس کے بعد ابو بکر کی صحبت اٹھائی، اور ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کیا، اور جب جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی اور خوش تھے۔ آخر میں مسلمانوں کی صحبت آپ کو حاصل رہی، ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کیا، اور اگر آپ ان سے جدا ہوئے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہیں بھی آپ اپنے سے خوش اور راضی ہی چھوڑیں گے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن عباس، تم نے جو رسول اللہ کی صحبت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشی کا ذکر کیا ہے، تو یقیناً یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے۔ اسی طرح جو تم نے ابو بکر کی صحبت اور ان کی خوشی کا ذکر کیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل اور احسان تھا، لیکن جو گھبراہٹ اور پریشانی مجھ پر تم تاری دیکھ رہے وہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی فکر کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اسے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اور یہ دوسری روایت سے بھی حدیث بیان کی گئی ہے۔ بہرحال یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عمر رضی اللہ عنہ کی بھلائیوں کا تذکرہ کیا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمر رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا، ابو بکر کی زندگی میں عمر رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا، لیکن آپ دیکھیں ان کو فکر کس بات کی تھی۔ اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود بھی وہ اسے بشارت کو نہیں دیکھتے تھے کہ ہم جنتی ہو گئے، لہٰذا بس اب ہمیں کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو فکر اس بات کی تھی کہ آخرت میں میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اور جو ان کو ایز اے خلیفہ کے ذمہ داری دی گئی تھی کہیں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ تو نہیں ہو جائیں گے، مجھ سے کہیں کمی بیشی نہ رہ گئی ہو، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہوئی ہو، یا جو اہل بیت تھے ان کے احترام میں کمی نہ رہ گئی ہو، یا پھر اسپیشلی نوجوانوں کے بارے میں کہ ان کی تربیت کا صحیح انتظام کیا نہیں کیا اس کے بارے میں پوچھ نہ ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کو فکر کس بات کی تھی کہ کہیں میں پکڑ لیا نہ جاؤں، اور اگر میرے پاس کچھ ہو تو میں اس کو دے کر فدیہ دے کر چھوٹ جاؤں۔ آپ دیکھیں یہ ہوتے تھے نیک لوگ کہ نیکیاں کر کے بھی ان کو اپنی کوئی فکر ہوتی تھی کہ اپنی نیکیوں پر ان کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آج اب ہم اپنا حال دیکھ لیجیے، میں اور آپ ہم اپنا حال دیکھیں، آج ہم صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھ لیتے تو ہم سمجھتے کہ واہ ہم نے تو بہت ساری نیکیاں کر لی، ہم سے تو کوئی پوچھ ہوگی نہیں۔ یہ فرق ہے اصل میں ان کے تقوی میں اور ہمارے تقوی میں، ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں۔ اور اصل مومن وہی ہوتا ہے کہ جو بہت کچھ کر کے بھی یہ سوچتا رہے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور منافق وہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا کر کے بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت کچھ کر چکا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بار بار یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کتنا زیادہ فکر مند تھے اپنی خود کے آخرت کے بارے میں، کس قدر ان کے دل میں ڈر تھا، کس قدر وہ خشیت میں مبتلا تھے، کس قدر وہ احساس کرتے تھے کہ مجھے آخرت میں جواب دینا ہے، حالانکہ وہ عادل تھے، وہ منصف تھے، حق پرست تھے، صحابی رسول تھے، خلفائے راشدین ان کا شمار ہوتا تھا، جنت کی بشارت دی گئی تھی ان کو۔ اور آج ہم اس قدر دیکھا جائے تو ہم خطاؤں سے پر ہیں، بھرے پڑے ہیں خطاؤں سے، لیکن ہم پھر بھی اتنا بے فکر ہیں کہ ہم کو کوئی فکر ہی نہیں آخرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو فکر آخرت تھی اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دل میں بھی پیدا کرے اور ہم کو بھی حق بات کہنے والا بنائے انشاءاللہ۔ جی تھوڑا سا بریک لیتے ہیں۔ ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا کہا، ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہا، مجھ سے عثمان بن غیاث نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو عثمان نہدی نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری نے کہ میں مدینہ کے ایک باغ میں رسول اکرم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، میں نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی۔ پھر ایک اور صاحب آیا اور دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی یہی فرمایا، دروازہ ان کے لیے کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہیں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تلا سنائی دی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا، ان کے لیے بھی آپ نے وہی فرمایا کہ جنت کی بشارت دو، اور انہوں نے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، لیکن رسول اکرم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے لیے ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا۔ جب میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تلا دی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے تھے، لیکن ایکچولی عمر رضی اللہ عنہ کے اس میں ہم نے پڑھا۔ آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ وہ صاحب فہم و فراست تھے، وہ دین میں آگے تھے، اور جیسے دودھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور بچا ہوا دودھ رسول عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا، یا اور وہ دودھ کا اثر ان کے ناخنوں ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ یہ ساری جو احادیث ہے جو ہم کو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتی ہے، آپ دیکھیں ان کے جو حکیمانہ فیصلے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، یا ان کو جو فاروق اعظم کا لقب ملا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 سال کی حکومت دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا موقع فراہم کیا، آپ دیکھیں ہر چیز میں ان کی ایک فہم و فراست اور حکمت نظر آتی ہے۔ صرف ایک شعبے کو دیکھ کر اس میں کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کروں گی کہ انہوں نے جب حکومت یعنی ان کی حکومت تھی، جب خلافت راشدہ کا قیام عمل میں آیا اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی، آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح سے سب اصلاحات کی، کیونکہ ابو بکر صدیق کو صرف 2 سال رہے تھے اور اس میں صرف فتوحات ہوتی رہی تھی، باقاعدہ کسی ملک میں جمنے کا موقع نہیں ملا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دور خلافت آیا تو انہوں نے پھر اس وقت کیا کہ انہیں سب ملک بہت سارے ملک فتح ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر پھر اس کو اسٹیبلش کیا اور بہت سارے نئے شہر بھی آباد کیے جو ان کے امال ہوا کرتے تھے، یعنی جو ان کے گورنرز تھے، تو ان پر وہ کتنی کڑی نظر رکھتے تھے اس کا آپ دیکھیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ وہ اس قدر احتساب، اتنا کڑا احتساب کرتے تھے اپنے گورنرز کے ساتھ یا جو بھی ان کے جو قائم کردہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے عہدیدار تھے ان سے، اور بہت جلدی اس پر وہ حرکت میں آتے تھے. یعنی سب پر کڑی نظر رکھتے تھے، سب کے لیے کڑا اصول تھا. انہوں نے اس کے لیے بہت محنت کی اور اتنی باریک بینی سے وہ اس کا مشاہدہ کرتے تھے کہ تمام جو چھوٹے بڑے عہدیدار تھے ان کی جب بھی وہ کسی کو مقرر کرتے، کسی ایک گورنر کو سمجھ لو مقرر کیا، تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ گورنر کو مقرر کرتے تو اس کے پہلے تمام جو زمین جائیداد تھی، اس کا مال تھا، اس کا حساب لیتے تھے کہ تمہارے پاس کتنے ہیں، تمہاری زمین جائیداد بتاؤ. جب وہ پورا حساب پیش کر دیتا تو وہ اپنے پاس ریکارڈ میں محفوظ رکھواتے تھے. پھر جب کسی کو ذمہ داری یا عہدہ دیتے گورنر کا، اس کے بعد جب وہ جتنے بھی سال رہتا اس ذمہ داری پر، 4 سال 5 سال 2 سال، کہا رہتے جب جہاں سے وہ ریٹائر ہوتا تو پھر اس کے تمام اثاثوں کا پھر حساب لیا جاتا، حساب کتاب کیا جاتا. اگر اس کے اثاثے اس کی وہ پرانی، جب وہ عہدیدار تھا، اس پرانی جائیداد سے زیادہ نکلتے تو وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جو پرانی تمہاری جائیداد ہے اتنی دے دیتے تھے اس کو، اور باقی جتنی ایکسٹرا جائیداد جمع ہوئی تھی وہ سب کی سب بیت المال میں جمع کروا دیتے تھے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ یعنی ڈیوٹی پر معمول ہونے سے پہلے جو ملکیت ہوتی تھی اثاثوں کی اتنا دے دیا، اور جب وہ ڈیوٹی سے سبکدوش ہوئے، اپنے عہدوں سے سبکدوش ہوئے، تو ان کے اثاثوں کی دوبارہ تحقیقات کرائی جاتی اور جو زیادہ اگر ہوتا تو وہ سب کا سب بیت المال میں ڈال دیا جاتا. اور کہتے تھے کہ تمہاری تنخواہوں سے تمہارے مالوں میں اتنا اضافہ ہونا ناممکن ہے، اس لیے وہ تمام مال ضبط کر لیے جاتے تھے اور جو اضافی مال ہوتے وہ بیت المال میں ڈال دیے جاتے تھے. آپ دیکھیں یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اور قانونی بصیرت کا کیسا عظیم الشان نمونہ تھا، اور یہ قانون صدیوں بعد آج کی مہذب دنیا نے بھی اپنا رکھا ہے کہ تمام ترقی یافتہ ملکوں میں حکام کو سرکاری عہدوں پر فائز ہونے سے پہلے اپنے اثاثوں کے وہ چیزیں گنوانی پڑتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ آج اگر ایمانداری سے یہ ساری چیزیں قائم ہو جائے تو بلا وجہ جو مسلمانوں کا مال ناحق جو لوگ کھاتے ہیں یا جو اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنی اس میں اصلاح ہو جائے. اور کتنا آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ بےچارے غریب غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، امیر امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بلا وجہ دوسروں کا مال کھانا، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر لینا، یہ سب آج کتنا عام ہے. اور ان کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فقہی معاملات تھے تو اس میں وہ صرف جو کبار صحابہ ہیں ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے. ہاں، لیتے مشورہ سب سے تھے، لیکن فیصلہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جو سینئر صحابہ تھے، ان سے ان کا مشورہ زیادہ تر قابل قبول ہوتا تھا. اور اسی لیے انہوں نے اہل جو شورا کی مجلس قائم کی تھی تو ان میں وہ لوگوں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی جو زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے تھے، جنہوں نے زیادہ سے زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا تھا، جو اپنے اس خاص فیلڈ میں ماہر ہوتے تھے یا جو صحیح طریقے سے ذمہ داریاں نبھا سکتے تھے. اور اصل میں دیکھا جائے تو یعنی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو چاپلوس لوگ بالکل پسند نہیں تھے. وہ ایسے لوگوں کو اہمیت دیتے تھے جو چاپلوسی کرنے والے نہ ہوتے تھے، تعریف کرنے والے نہیں رہتے تھے، حق بات کہنے والے اور حق بات کو قبول کرنے والے لوگ تھے، مضبوط ارادوں کے مالک لوگ تھے، اور حق کا اعلان کرنے میں ان کو کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ایسے لوگوں کو وہ اپنے قریبی رکھتے تھے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ آج کیا معاملہ ہے کہ آج جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں ان کے ارد گرد کیسے لوگ پائے جاتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس کون سی قسم کے لوگ، اور بڑے عہدیداروں کو وہ لوگ بھی پسند ہیں اصل میں، اس قسم کے چاپلوس قسم کے لوگ. اور یہ چاپلوس قسم کے لوگ کبھی کوئی چیز اچھی ہونے نہیں دے سکتے، یہ جو ہے ایکچولی اوپر ہی اوپر لوگوں کو خوش کر کے اندر ہی اندر سب بگاڑ پیدا کرتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ وہ سارے دروازے بند کر دیے، یعنی جو جاگیرداران نظام کو پروموٹ کرتے تھے وہ سارے دروازے بند کر دیے، اور حق بات کہنے والوں کی پذیرائی ہوتی تھی اور چاپلوس لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا تھا، یا جن لوگوں نے زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا یا غلبہ حاصل کر رکھا تھا، یا کسی نے کسانوں کو غلام بنا رکھا تھا جو نئے نئے ملک فتح ہوئے تھے، یا بغیر اجرت کی محنت لی جاتی تھی لوگوں سے، تو انہوں نے سب کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ عراق کی زمینیں کسانوں ہی کے پاس رہنے دی جائیں تاکہ وہ خود ان کی کاشت کریں، اور اس کے عوض وہ مناسب سالانہ خرچ ان کو ادا کیا جائے گا، یعنی اس میں سے ٹیکس وہ دیں گے کسان، لیکن کسانوں کے پاس ہی زمین رہنے دی جائے. ہر فیصلہ ان کا قابل رشک تھا ماشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ کسان اس کی وجہ سے اتنا خوش ہو گئے تھے اور وہ خوشی خوشی ٹیکس ادا کرتے تھے، کیونکہ پہلے ان کے زمینوں پر جاگیرداروں کا قبضہ تھا. اور آج آپ دیکھیں کیسی ہے نا، کہ آج جاگیردار کیسے محنت مزدوری کرنے والوں کا خون چوس رہے ہیں. بےچاروں کی زمینیں رہن پڑی رہتی ہیں جاگیرداروں کے پاس، وہ محنت بھی کرتے ہیں، کھیتی کا پورا مال بھی ان کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر بھی زمینیں ان کی گروی کی گروی پڑی ہوئی ہیں. کتنا پیسا جا رہے ہیں آج کسانوں کو، کتنا آج مزدوروں پر ظلم ہے اگر دیکھا جائے تو. بڑے ہم آج لیبر ڈے مناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا لیبر کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ یا لیبر کے ساتھ صحیح سلوک ہو رہا ہے؟ کیا اس کو اس کا حق دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا آج تو. بہرحال کوئی ایک فیصلہ نہیں تھا ان کا جو یعنی ان کی فہم و فراست پر مبنی ہو، ان کے کئی فیصلے کتابیں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں ان کے کارناموں کا، عمر رضی اللہ عنہ کے کارناموں کا. اور جو ٹیکس انہوں نے مقرر کیا تھا، کہا جاتا ہے جو غیر مسلموں کا ٹیکس تھا اصل میں، کیونکہ ان سے زکات نہیں لی جاتی تھی، لیکن ان کی پروٹیکشن کی ان کی ذمہ داری مسلمان حکومت کے ذمہ تھی. تو جو ٹیکس لیا جاتا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ بچوں سے نہیں، بچوں کا ٹیکس نہیں ہوتا تھا اس میں، بوڑھوں کا ٹیکس نہیں ہوتا تھا، اور بے روزگاروں کا ٹیکس نہیں ہوتا تھا. آپ سوچیں، اور جو کم کمانے والے تھے ان سے کم ٹیکس لیا جاتا تھا، اور جو زیادہ کمانے والے تھے ان سے زیادہ ٹیکس لیا جاتا تھا. یعنی کتنا انصاف پر مبنی قانون تھا ماشاء اللہ. اور ان کے زمانے میں مسلمان کے غیر مسلم کے ہر کوئی ان سے خوش تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جو بیت المقدس کی چابیاں جب واپس دی گئیں ان لوگوں کو جو وہاں کے ذمہ داران تھے، تو وہاں کے لوگ رو رہے تھے جب مسلمان وہاں سے جا رہے تھے. کتنا عدل و انصاف ہوگا، سبحان اللہ، آپ سوچئے. انہوں نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی تھی گرجا میں، کہ بعد میں لوگ اس کو وجہ جواز بنا کر اس کو مسجد نہ بنا دیں اور پھر گرجے ہٹا نہ دیے جائیں. کتنا ان کو خیال تھا، دوسری قوموں کا بھی خیال رکھتے تھے مسلمان. یہ تھے وہ عدل اور انصاف والے لوگ. اور آج اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو. جی بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بس آج ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ چاپلوس لوگوں کو قریب جگہ دی جاتی ہے اور حق بولنے والوں کو دور رکھا جاتا ہے. تو بہرحال ہم کو تنقید برداشت کرنے کی ہمارے اندر عادت بھی ہونی چاہیے. جی آئیے، تو اگلی دفعہ کے لیے اب آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب کرنا ہے کہ ان کی سیرت سے ایک تو کیا سیکھا. کچھ لوگوں سے میں پوچھوں گی کہ سیرت سے کیا سیکھا، اس کے 5 پوائنٹ، اور ان کے زمانے کی جو فتوحات ہیں وہ، اور ان کے زمانے میں کون کون سے نئے نئے شعبے قائم ہوئے. یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے پورے حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا ایک نظام چلانے کے لیے کیا کیا نئی نئی چیزوں کا انوینشن کیا، یعنی صحیح کرنے کے لیے ملک کے حالات اور نظام کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں انہوں نے الحمدللہ نئی نئی لائیں تاکہ ملک کا انتظام صحیح سے چلایا جا سکے. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا آپ اس حساب سے تیار رہیے گا. کہا جاتا ہے کہ ان کے دور خلافت میں فقراء اور مساکین کو اتنا زیادہ زکات سے مال دیا جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی محتاجی ختم ہو جاتی تھی اور وہ خوشحال ہو جاتے تھے. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ جب تم کسی کو عطا کرو تو اسے اچھی طرح خوشحال کرو تاکہ وہ اگلی دفعہ مانگنے والا نہ رہے. اور ان کی یہ حکمت عملی آپ دیکھیے کتنی اچھی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اس طرح سے مال دیا جاتا تو پھر وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر وہ مانگنے والے نہیں رہتے تھے. اب آپ اگر تھوڑا تھوڑا کسی کو دیتے تو آپ دیکھیں اگلے سال پھر وہ محتاج کا محتاج ہی رہتا ہے. تو کسی کو ایسا بزنس لگا دیتا ہے کہ وہ محتاج نہ رہے. کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب کے مساکین کو بھی وظیفے دیتے تھے، ان جو فقر و فاقہ میں مبتلا لوگ ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کے لیے بھی دل میں یا اہل کتاب کے لیے بھی دل میں نرمی کا جذبہ رکھنا، اور یہی ایک سچے ایک عادل حکمران کی نشانی ہے اصل میں، کہ وہ مذہب کو بالائے طاق رکھ کر ایک انسان ہونے کے ناطے سب کا خیال رکھے، جو مجبور اور بےکس ہے ان کا خیال رکھا جائے. تو الحمدللہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے اصل میں بہت بہترین فہم و فراست تھی کہ انہوں نے سب کے وظیفے مقرر کیے، بچوں کا وظیفہ مقرر کیا، جو دودھ پیتے بچے تھے ان کا بھی وظیفہ مقرر کیا، بے روزگاروں کا وظیفہ مقرر کیا. کوئی ایک چیز نہیں تھی، بہت ساری چیزیں تھیں. ایک حدیث ہم لے لیں گے آخری کہ نیچے کی 3694 ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے حیوہ بن شریح نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے ابو عقیل زہرہ بن معبود نے بیان کیا، انہوں نے اپنے دادا سے عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے سنا تھا. انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. یعنی اصل میں یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک طرح سے محبت یا آپ کی عنایت عمر رضی اللہ عنہ پر کتنی تھی، یعنی کتنی محبت ہوگی. آپ دیکھیں جن سے ہم کو محبت ہوتی ہے انہیں کا ہاتھ ہم اپنے ہاتھ میں تھام دینا. جب ہم بہت دنوں بعد اپنے کسی دوستوں سے ملتے ہیں، اپنی سہیلیوں سے ملتے ہیں جنہیں ہمیں اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے جن سے، تو آپ دیکھیں دل چاہتا ہی نہیں کہ ان سے ہٹیں، دور ہٹیں، یا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹائیں، یا ان سے باتیں کرتے رہیں. تو سبحان اللہ یہاں پر رسول اکرم کی عنایت اور جو محبت تھی عمر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. الحمدللہ ختم ہی ہو چکے تقریباً, لیکن صرف چند چیزیں رہ گئی ہیں, تو انشاءاللہ ہم حفظ کے بعد کر لیں گے آدھا گھنٹہ. اب آپ کی حفظ کی کلاس شروع ہوتی ہے, تو اس کے بعد ہم پھر 10:30 ملیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.